بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم القيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى فكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. خواتین حضرات، کل سورہ احزاب سے مومنین مرد و عورت ان کے 10 صفات کا مطالعہ ہوا کہ وہ اسلام کے آگے اپنے آپ کو حوالے کرنے والے، اللہ کے آگے حوالے کرنے والے، وہ مطیع و فرما بردار مسلم ہوتے ہیں، دل میں ان کے ایمان اترا ہوا ہوتا ہے، وہ قانت ہوتے ہیں، فرما برداری ان کی روش ہوتی ہے، وہ عجز انکساری اور سادگی اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سچائی اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرنے والے. یہ 10 صفات پر کل گفتگو ختم ہوئی تھی. آج حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سامنے آ رہا ہے. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ابھی، اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ چل رہا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اس کا خلاصہ کیا ہے. تمام تفسیر کی کتابوں میں یہ باتیں متفق طور پر ملیں گی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی کلب کے قبیلہ، اس قبیلے کے ایک فرد تھے. ان کی ماں ان کے میکے گئی ہوئی تھی، یعنی حضرت زید جب چھوٹے بچے تھے 8 سال کی عمر کے، اس وقت تو ننیال گئے ہوئے تھے. تو ننیال کے قبیلے پر ایک اور قبیلے نے حملہ کیا، دھاوا بول دیا، یہ اس زمانے میں عام تھا. اور اس کے بعد جب حملہ کرتے ہیں، دھاوا بولتے ہیں، تو ان کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں اور جو کچھ مرد عورت بچے ملے ان کو غلام لونڈی بنا کر پکڑ کر لے آتے ہیں، یہ اس زمانے میں طریقہ تھا. تو اس طرح سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں سے بچھڑ گئے اور وہ 8 سال کی عمر میں اس طرح کے لٹیروں کے ہاتھ لگ گئے اور وہ غلام بنا کر لا کر عکاظ کے بازار میں بیچ دیے گئے. عکاظ کے بازار میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو خریدا. یہ حضرت قدیجہ کے بھتیجے تھے. تو حضرت حکیم نے ان کو خرید کر، زید کو خرید کر لا کر اپنی پھوپھی کے حوالے کر دیا اور یہ حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پلتے تھے اور ان کے غلام کی حیثیت سے یہ کام کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت قدیجہ سے، تو حضرت قدیجہ نے اپنے اس نوکر کو، اپنے اس غلام کو ہبا کر دیا، تحفے میں حضور کو دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے ان کو پالا اور بڑے ٹیلنٹڈ بھی تھے. حضرت زید بڑے ٹیلنٹڈ تھے، بڑی صلاحیتیں ان کے اندر تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، ان کی صلاحیتوں کو نکھار پیدا کیا، ان کے لیے مواقع عطا فرمائے. مدینے کی زندگی میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کئی فوجی حملوں میں، سریہ جسے میں نے کہا سریہ، ان جنگوں میں حضرت زید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمت الجیش بنا کر اور سپہ سالار بنا کر اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ بھیجا. حضرت زید بڑے ٹیلنٹڈ آدمی تھے، گو کہ وہ غلام تھے، حالانکہ نسلن وہ غلام نہیں تھے. غلاموں کے جو خاندان ہوتے ہیں، نسلن بعد نسلن جو غلامی کرتے ہیں، اس طرح کے ایک خاندان کے نہیں تھے، اچھے باعزت خاندان کے تھے، لیکن وقت کی ستم ظریفی کے وہ غلام بنا لیے گئے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رسول بنے، تو اس وقت سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت زید بھی تھے. ایک جگہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی ایک تقریر ہے, بڑی لاجواب تقریر اور ایک نیا اس میں انداز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک نمایاں گوشے پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اینگل انہوں نے دیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی کمزوری سے بھی اچھائی سے بھی کوئی شخص واقف ہوتا ہے, یا جو لوگ واقف ہوتے ہیں اس میں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. والدین کو چھوڑ کر, چونکہ حضور کے والدین نہیں تھے اس لیے حضور کے والدین کو چھوڑ دیجئے. اس کے علاوہ چار لوگ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں, جو پازیٹو اور نگیٹو پوائنٹس ہر اچھائی اور ہر برائی سے اور اندرونی راز سے واقف ہونے والے چار لوگ ہوتے ہیں. بیوی ہوتی ہے, دوست ہوتا ہے, نوکر ہوتا ہے, اور اس کے بعد بیٹا ہوتا ہے گھر کا, یا بچہ اپنے گھر کے اولاد میں سے. یہ چار لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بن کر آئے, غار حرا سے آئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی شہادت اس سے ملتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ بیوی, بیوی کے بعد جو ہمارا سب سے اندرونی راز جان سکتا ہو وہ ہمارا بیٹا ہو سکتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کے حیثیت, بھائی یا بیٹا گھر کے فرد کے حیثیت سے, تو حضرت علی اسلام لے آئے. اس کے بعد نوکر ہمارا, ہر ہماری اچھائی اور برائی سے, ہمارے مزاج کی خرابیوں سے وہ واقف ہوتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی شہادت دینے کے لیے ان کے غلام حضرت زید پہلے ایمان لے آئے. اور ہمارے دوستوں کے سرکل میں ہمارا جو ہے پول کھلا ہوا رہتا ہے, لوگ جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی شہادت دینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق دوستوں کے سرکل میں, بیوی گھر کے ایک فرد بھائی کی حیثیت سے, نوکر کی حیثیت سے حضرت زید, اور دوست کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان چار لوگوں کا سب سے پہلے اسلام لانا اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار میں سب سے اعلیٰ ترین تھے. اس میں سے حضرت زید بھی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے, یہ شرف ان کا حضرت زید کو ملا. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت زید بھی اور اللہ کے رسول بھی مدینہ منتقل ہوئے. حضرت زید کی شادی کا جب زمانہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا تھی, وہ یہ ہے کہ اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلام بنا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں تھے, تو ایک دن یہ ہوا کہ ان کے والدین کو پتا چلا کہ میرا بیٹا جو ہے عکاظ کے بازار میں فروخت ہوا, اور اس کے بعد اسے مکے میں لے جا کر کوئی صاحب رکھے ہوئے ہیں. تو ان کے والد صاحب اور ان کے چچا دونوں آئے, تلاش کرتے ہوئے آئے, معلوم ہوا کہ زید جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں. آ کر جو ہے بیٹے کو بلایا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو معلوم ہے کہ یہ زید کے والدین ہیں. زید کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہیں, تو کہا کہ یہ ہمارے ابو ہیں اور یہ ہمارے چچا ہیں. کیوں آئے ہیں, کیا آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا بیٹا آپ کے ہاں غلام بنا کر رکھ لیا گیا ہے, ہم اسے رہا کرنے کے لیے آئے ہیں, جو فدیہ چاہیں آپ مانگے, منہ مانگے دام پر ہم پیسے دے کر اپنے بچے کو واپس رہا کر کے لے جانا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں رہا کرنے کے لیے پیسے ایسے لینا نہیں چاہتا, میں فدیہ نہیں لینا چاہتا, میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ جو آدمی مجھ سے چمٹا رہے, مجھ سے وابستہ رہنا چاہے, میں اسے دور پھینک دوں, یہ بھی میرا طریقہ نہیں ہے. لہذا زید سے پوچھ لیں گے, اگر وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے تو رہے, اگر آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو جانے دیجئے اس کو. بلایا حضرت زید کو رضی اللہ تعالیٰ نے اور پوچھا کون ہیں یہ لوگ؟ کہا کہ یہ ہمارے ابا جان ہیں, یہ ہمارے چچا ہیں. کہا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں تمہیں واپس آنے کے لیے بلا رہے ہیں, تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ابا سے ان کے چچا سے کہ میں اس شخص کے ساتھ 10 سال سے میں تقریباً قریب سے دیکھ رہا ہوں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی گواہی دی, اور کہا کہ اس سے بہترین انسان میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں, میں آپ کے پاس آنا نہیں چاہتا, والدین کے پاس نہیں آنا چاہتا, میں اسی شخص کے پاس جو پرورش پانا چاہتا ہوں اور حضور ہی کی معیت میں آپ ہی کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. تو ان کے والدین جو ہے چلے گئے, والد اور چچا جو ہے مایوس ہو کر لوٹ گئے. لیکن ایک بہت بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کس شخص کی صحبت میں آگے چل کر ان کو رسول بنایا جانے والا تھا. ایسی عظیم ہستی کی صحبت کا شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کو دیا. اس کے بعد حضرت زید کی شادی کا جب وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی, یہ چاہا کہ ان کی جو پھوپی زاد بہن تھی حضرت زینب بنت جحش, یہ عبد المطلب کی بہن امیمہ کی بیٹی تھی, حضرت عبد المطلب کی گویا کہ نواسی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی زاد بہن تھی حضرت زینب. تو زینب کے ساتھ حضرت زید کا نکاح کروانا اللہ کے رسول نے چاہا. حضرت زینب کو پسند نہیں تھا, حضرت زینب کے بھائی عبداللہ بن جحش کو بھی پسند نہیں تھا یہ, اس لیے کہ یہ بڑے خاندان کے لوگ تھے, وزادار لوگ تھے, یہ اعلیٰ نسل کے لوگ تھے, قریش کے خاندان سے تھے, اور حضرت زید پر ایک داغ لگا ہوا تھا وہ غلام کا, حالانکہ اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا تھا اسی وقت اور منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. لوگوں نے ان کو زید بن محمد ہی کے نام سے پکارتے تھے بہت زمانے سے, رسول بننے سے پہلے کا معاملہ ہے کہ زید بن محمد کے نام سے وہ مشہور تھے. تو لیکن آزاد ہو گئے, زید بن محمد کا نام بھی لگ گیا, لیکن پھر بھی ان کی پیشانی پر ایک داغ تھا، وہ غلامی کا داغ لگا ہوا تھا، اس لیے حضرت زینب کو پسند نہیں تھا شادی کرنا. لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ چاہا کہ معاشرے کے اندر جو مساوات میں قائم کرنا چاہتا ہوں اور دنیا کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر نسلن اونچ اور نیچ کوئی چیز نہیں ہے، ذات پات کی تفریق نہیں ہے، ایک ادنا درجے کا آدمی بھی ایک اعلیٰ نسل کی شریف گھرانے کی عورت سے شادی کر سکتا ہے، یہ تصور دینے کے لیے اللہ کے رسول کی خواہش تھی. اور آپ نے حضرت زینب کو بلا کر کہا، تو کچھ تردد میں تھے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ. جب اللہ اور اس کے رسول کوئی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو مومنین کو اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، ان کے اختیار میں کوئی بات نہیں رہتی سوائے اس کے کہ اس رسول کے اور اللہ کے احکام کی اطاعت کریں اور سرنگو کر دیں، اس کے علاوہ ان کے پاس اپنے معاملات کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. لہم الخیرۃ من امرہم، اپنے امر کا، اپنے معاملات کا اختیار ان کو نہیں رہتا. ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اس کے بعد بھی اللہ کے اور رسول کے احکام اور ان کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرے گا وہ گمراہی میں بہت دور بھٹکنے والوں میں سے ہو جائے گا. حالانکہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، یہ آپ کی خواہش تھی. بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک بات کہی، پرسوں ہم نے دیکھا کہ غزوہ قندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ بنو غطفان کے لٹیروں کو بلا کر بات کر لیا جائے اور فصل کی پیداوار میں سے ایک تہائی حصہ دینے کا انہیں وعدہ کر دیا جائے تاکہ وہ اس وقت غزوہ احزاب سے بھاگ جائیں، چلے جائیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی ذاتی رائے ہے؟ جب معلوم ہے کہ ذاتی رائے ہے تو لوگوں نے بدلا ہے، کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے. غزوہ بدر میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک جگہ پڑاؤ کرنے کا ارادہ کیا، صحابہ میں سے پوچھا کہ اس پڑاؤ کی جگہ کو اللہ نے طے کیا ہے یا آپ نے طے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، میں نے اپنی رائے سے طے کیا ہے. تو صحابہ اکرام نے کہا نہیں، یہ مناسب جگہ نہیں ہے، اس سے بہتر فلاں جگہ، وہاں ہم کو قیام کرنا چاہیے. ایسے تو ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کی ذاتی رائے کے بالمقابل صحابہ اکرام نے بھی اپنی رائے پیش کی ہے، لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار ہو یا کوئی چیز فیصلہ خطی فیصلہ آ جائے وہاں تو سر تسلیم خم کرنا چاہیے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا، صرف آپ کی خواہش تھی، یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سر تسلیم خم کر دی اور کہا کہ جب اللہ کے رسول میرے لیے یہی رشتہ پسند کرتے ہیں، طے کرتے ہیں، تو میں ٹھیک ہے، اسے مان لیتی ہوں، اس کے قبول کر لیتی ہوں. تو اس طرح سے دونوں کے درمیان شادی ہو گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد دونوں میں بہت دن تک نباہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شریف خاندان کی، بلند خاندان کی تھی، وزادار خاندان کی تھی، اور اپنے بلند خاندان میں پیدا ہونے کا احساس برتری، سپیریئرٹی کمپلیکس اس معنوں میں ان کے اندر موجود تھا. دوسری طرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر انفیریئرٹی کمپلیکس تھا، احساس کمتری تھا ان کے اندر، ایک قسم کا، وہ کیونکہ بڑے منکسر المزاج تھے اور بڑے حساس تھے، بڑے سینسیٹیو تھے، تو بات میں ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کی زوجہ محترمہ وہ اپنی بلند نسل کا احساس دلا رہی ہیں. اس وجہ سے دونوں کے درمیان نباہ نہیں ہو سکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ کہہ رہے تھے کہ میں بیوی کو طلاق دے دینا چاہتا ہوں، ہم دونوں میں نباہ نہیں ہو سکتا، ہم بہت زیادہ دن تک جو ہے اس گاڑی کو کھینچ کر نہیں لے جا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ شریعت میں ایک ٹرننگ پوائنٹ لانے کے لیے، ایک نیا موڑ لانے کے لیے، کہ متبنا کی بیٹی اصل میں، متبنا کی بیوی اصل میں بہو نہیں ہوتی، اسے شادی ہو سکتی ہے جائز، یہ بتانے کے لیے یہ بہترین موقع تھا اللہ تعالیٰ کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع کا انتخاب کر کے اللہ کے رسول کو وحی کی کہ اگر زید طلاق دے دیں تو زینب کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا، یہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی تھی. اب دوسری آیت میں یہ بات ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. حضرت زید آ کر بار بار جب کہہ رہے تھے، حضرت زید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، وہ فرد جس پر اللہ نے احسان کیا، جس پر تم نے احسان کیا، وہ فرد تمہارے پاس آ کر بار بار کہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو احسان کیا وہ یہ ہے کہ کسی اور قبیلے کے فرد کو لٹیرے کے ہاتھ حوالے کر کے، عکاس کے بازار میں فروخت کروا کر، خدیجہ کی گود میں پہنچا کر، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائی، ان کی صحبت کا شرف جو اللہ تعالی نے دلوایا، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالی کا. دوسرا یہ کہ ایمان و اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی. کتنے ہی گھر کے لوگ ہوتے ہیں جو قبول نہیں کرتے، حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان میں، حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں ہوا، لیکن اللہ نے توفیق دی تو حضرت زید کو نور اسلام سے منور فرمایا، یہ اللہ نے انعام کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انعام فرمایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متبنا بنایا، انہیں آزاد کیا، انہیں تربیت کی، انہیں ایک بڑے خاندان کی خاتون ان سے شادی کروایا، یہ سب احسانات تھے. تو کہا کہ وہ فرد آ کر آپ سے بار بار کہہ رہا ہے اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، بیوی کو نہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پکڑا اور کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی پریشانی لاحق تھی. وہ کیوں پریشانی تھی؟ منافقین ہر طرف سے کہاں موقع ملے گا اور کہاں کوئی بلاسٹ کرنے کے لیے، کوئی اسکینڈل کریٹ کرنے کے لیے، حالات کو بگاڑنے کے لیے وہ تو تاک میں لگے ہوئے تھے. اب ایک بہترین موقع ان کو ہاتھ آ رہا تھا، پہلے ہی ایک موقع آ گیا تھا کہ صاحب بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عجیب و غریب آدمی، ایک اعلیٰ خاندان کے آدمی کو ایک غلام زادے سے انہوں نے شادی کروا دی، جا جا کر حضرت زینب کو جو ہے یہ لوگ ترخے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کو اس طرح سے شادی کروا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مناسب نہیں تھا، آپ کو تو بلند اور بڑے خاندانوں میں شادی ہونی چاہیے. اس طرح سے گیا کہ کان پھونک رہے تھے یہ منافقین. ایک پریشانی تو یہ تھی کہ صاحب یہ شادی کسی طرح سے نہیں بجائے، کامیاب ہو جائے تو خوشی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اگر شادی ٹوٹے گی تو اللہ کے رسول کو بڑی پریشانی تھی، اس لیے کہ منافقین اس سے مسئلہ کھڑا کریں گے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ حضرت زینب کے آلریڈی عرفی حیثیت کو پہلے ہی نقصان منافقین نے کر دیا تھا. وہ یہ کہ صاحب ایک بڑے خاندان کی عورت کو ایک غلام زادے سے ایک غلام سے شادی کروا دی، ایک پہلے سے ان کے اوپر ایک دھبا لگا دیا تھا انہوں نے، ایک عرفی حیثیت کو بدنام کر رکھا تھا. اب اگر طلاق بھی ہو جائے تو بڑے خاندان کی لڑکی ایک غلام سے شادی ہوئی اور پھر وہ متعلقہ ہو گئی، جس کی طلاق ہو گئی تو طلاق جس لڑکی کی ہو جاتی ہے اس کے لیے اور زیادہ یہ لوگ مسئلہ کھڑا کر دیں گے، یہ بھی اللہ کے رسول کے لیے پریشانی تھی. تیسری پریشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اگر زید طلاق دے دیں تو تم کو تمہارے ساتھ نکاح ہوگا. اللہ کے رسول کی یہ تمنا تھی کہ زید طلاق نہ دیں، طلاق نہیں دیں گے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا، مجھ سے شادی نہیں ہوگی، اس سے اگر شادی ہو جائے گی تو یہ منافقین جو ہے اور مسئلہ کھڑا کریں گے، اور پریشانیاں کر دیں گے، اور جو ہے ذہنی کوفت کا سامان کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معنی میں ماحول سے ڈر رہے تھے، لوگوں سے اس بات کا احساس تھا کہ کہیں اور فتنہ کھڑا نہ کر دیں. اور ایک اور بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں پہلے سے چار عورتیں تھیں، امہات المومنین چار تھیں، جس کا میں نے پرسوں ذکر کیا، ایک اور پانچ کا اضافہ ہو گیا. تو پہلے سے سورہ نساء کے اندر تعدد ازدواج یعنی پالیگیمی کے حدود میں سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ایک مومن کو چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب چار سے زیادہ پانچویں بیوی اگر آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا باتیں بنائیں گے. یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا، خوف تھا. تو اللہ نے کہا وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، تم دل میں ایک بات چھپا رہے ہو جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم کو زینب سے نکاح کرائے اور تم چاہتے ہو کہ زینب سے تمہارا نکاح نہ ہو، تم ڈر رہے ہو. وَتَخْشَ النَّاسَ، تم لوگوں سے ڈر رہے ہو. یہ کہ بشری کیفیت تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات کا کوئی احساس نہیں تھا، آپ کی ذات پر تو کوئی انگلوج نہیں اٹھایا تھا، مکے میں بھی آپ کو امین اور صادق کہا جا رہا تھا، آپ کی ذات کا آپ کو ڈر نہیں تھا، بلکہ آپ ریپرزینٹیو تھے، اسلام کے نمائندہ تھے، آپ کا ہر فعل کو لوگ اسلام کی طرف، اسلام کے کھاتے میں ڈالیں گے اور اسلام اور اسلامی تحریک کو نقصان پہنچائیں گے، اور پہلے سے آپ مسائل سے دو چار ہی، ایک اور نئے مسئلے کو چھیڑنا گویا کہ آپ مناسب نہیں سمجھتے تھے. لیکن اللہ نے کہا وتخش الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، واللہ احق ان تخشاہ، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیے، لوگوں کی فکر نہ کیجیے، لوگوں سے جو ہے آپ مطمئن ہو جائے، لوگ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے، آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے کہا فلما قضا زید منها وطرا زوجناکا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادیائہم، جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، حاجت پوری کرنے سے مراد یہ ہے کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی کی عدت پوری ہو گئی، ورنہ اگر عدت باقی ہو تو پھر بھی حاجت باقی ہو سکتی ہے، ایک آدمی رجوع کر سکتا ہے اسلامی شریعت کے حساب سے، طلاق دینے کے بعد بھی تین ماہواری کے پیریڈ کے بیچ میں آدمی رجوع کر سکتا ہے، وہ رجوع کا بھی موقع ختم ہو جائے تب کہا جائے گا کہ اس کی پوری حاجت ہو گئی، اب وہ پلٹنے کی تمنا نہیں رکھتا، تب یعنی یہ کہ آپ نے، حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، طلاق واقع ہو گئی، طلاق واقع ہونے کے بعد عدت بھی گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا زوجناکا، ہم نے اس عورت کا، زینب کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا. اس کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ آسمان میں نکاح ہو گیا، یہ بھی تفسیر میں بات ہے،
ایک بات یہ بھی کہ اللہ نے رشتہ تو آسمان میں طے کیا لیکن زمین میں بعض رسوم ادا کرنے ہوتے ہیں، اور وہ رسم جو نکاح کا رسم ہے، حضرت عبداللہ نے نکاح پڑھوایا، یعنی حضرت زینب کے بھائی نے نکاح پڑھوایا، ولیمہ ہوا، یہ ساری چیزیں رسم و رواج، سب چیزیں جو بنیادی ہیں، وہ رسم و رواج نہیں جو ہمارے ہاں ہے، وہ مطلب نہیں ہے. نکاح کا ایک رسم ہے کہ لوگ بیٹھے جمع ہوں، خطبہ نکاح پڑھا جائے اور لوگوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو، یہ ساری چیزیں جو اسلام کی شرائط ہیں، ان شرائط کی بنیاد پر شادی ہو گئی. زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمن، تاکہ اللہ نے یہ کام اس لیے کیا کہ مومنوں پر کوئی تنگی آئندہ قیامت تک نہ رہے، کہ وہ اپنی منہ بولی بہو کو شادی کرنے میں کوئی ان کو رکاوٹ نہ ہو. اس لیے کہ منہ بولی بہو تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، منہ بولا بیٹا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایک آدمی تھا جسے محبت سے پالا پوسا، وہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور اس کی بیوی بہو کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قرآن نے بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے مومنوں کو کوئی تنگی نہ ہو سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ سے کروایا. جب یہ ہوا تو لوگوں نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا اور لوگوں نے بہت باتیں بیان کی، حالانکہ حضرت زینب نے بھی فلفور قبول نہیں کیا، کیونکہ معلوم تھا کہ ماحول گرم تھا، حالات اچھے نہیں تھے. جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں استخارہ کروں گی، اس کے بعد آپ کو جواب دوں گی. استخارہ کیا تو بعد میں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ان سے نکاح کروانا چاہتا ہے. اس کے بعد حضرت زینب نے اوکے دیا اور اپنی رضامندی کا اظہار کیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے نکاح کروا کر یہ مطلوب تھا کہ آئندہ مومنوں کو قیامت تک کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے، کسی بھی عورت سے جو جائز فہرست میں ہے اس سے شادی ہو سکے، اور جائز فہرست میں ایک عورت ہو خامخواہ سے بہو بنا لیا جائے، خامخواہ سے بیٹی بنا کر اسے نکاح حرام کر لیا جائے، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ حکم پورا ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ جو شریعت بھیجنا چاہتا ہے اسے وہ تکمیل کر کے رہے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو واقعہ ہوا، زینب کے ساتھ تمہارا جو نکاح ہم نے کروا دیا اور اس پر لوگ جو ہنگامہ کر رہے ہیں، اس پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کو زجر کرنے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے اس راستے سے نہیں گزارا. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، اللہ نے آپ پر یہ فرض کر دیا، آپ پر یہ لازم تھا. عام مومن کو تو مستحب ہے اپنی منہ بولی بہو سے شادی کرنا، مستحب ہے، لازم نہیں ہے. اپنی منہ بولی بہو کو لازم ان جو بیٹے سے طلاق دلوا کر اسے شادی کروایا جائے، یہ لازم نہیں ہے مومن کو، یہ مستحب کے درجے پر ہے. لیکن آپ کے لیے یہ فرض کے درجے پر ہے، آپ پر یہ لازم تھا، آپ کے لیے فرض ہے. اس لیے کہ رسول جس لیے دنیا میں آتے ہیں وہ شریعت کو قائم کرنا اور شریعت کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اسے اپنے ہاتھوں سے توڑنا، ان چٹانوں کو اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کرنا، یہ رسول کا کام ہوتا تھا. اس لیے آپ پر ہم نے یہ فرض کیا یہ کام، اور اس تنگی میں ہم نے مبتلا اس لیے کیا، یہ آپ کو زحمت میں ڈالنے کے لیے نہیں، اس مسئلے کے اندر آپ کو جو ہم نے اتارا ہے اس لیے ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مشکل مرحلوں سے گزارا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ آپ کے امتحان کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی بلندی کے لیے ہم نے اس مرحلے سے آپ کو گزارا ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی ہماری یہ سنت رہی ہے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ تعالیٰ حکم طے شدہ فیصلے کے مطابق ہے اور وہ لازماً ہو کر رہے گا. الذین یبلغون رسالات اللہ، اللہ کی جو رسالت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، آیت کو ان کو پہنچاتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، صرف اللہ سے وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. انبیاء صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ان کو نہیں ڈرنا چاہیے، حالات سے ان کو نہیں ڈرنا چاہیے، مصالحت نہیں کرنی چاہیے، کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. جو بات اللہ نے حلال کر دیے اس حلال پر چلتے ہوئے کیوں ڈریں کسی سے، کیوں خوف کھائیں؟ ہمارا بھی معاملہ ایسا ہے، بہت سے حلال چیزیں ہوتی ہیں کرتے نہیں، اس لیے کہ سماج کا ہم کو بہت سا ڈر ہوتا ہے، بہت سے رسوم کو توڑنے کے لیے ہم ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے وہ بڑا فقیر آدمی ہے، بڑا بھیکاری ہے، فلاں دعوت نہیں کیا، فلاں چیز نہیں کیا. ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، لیکن لوگوں سے ڈرتے ہیں، ماحول سے ڈرتے ہیں، حالات سے ہم ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انبیاء کو تو کم از کم ایسا اتنا بلند ہونا ہے کہ لوگوں سے وہ ہرگز نہیں ڈریں گے، حلال معاملے میں، شریعت کے معاملے میں ان کو صرف اور صرف لا یخشون احدا الا اللہ، صرف اللہ کے علاوہ کسی اور سے ان کو ڈرنا نہیں ہے. وکفا باللہ حسیبا، اللہ تعالیٰ حساب رکھنے والا، نگران ہے، اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا مددگار نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہ نازل فرمائی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور امتیاز یہ بتایا گیا. آپ کے کئی امتیازات اس صورت میں گزر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. پہلا امتیاز آپ کا، آپ کو جو پہلا ڈسٹنکشن ملا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے مومن مردوں اور عورتوں کو اپنے نفس سے زیادہ مقدم، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتائی گئی. آپ کی بیویوں کو ازواج مطہرات کا درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا. پھر آپ کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ بتا کر اللہ نے آپ کو یہ بلند مقام عطا کیا کہ آپ قیامت تک کے لیے قابل تقلید نمونہ ہیں، یہ بھی ہوا. پھر اس آیت میں ابھی جو شروعات ہوئی کہ آپ کو متا بنایا گیا، آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ جب آیت آ جائے، جب کوئی حکم آپ کے سامنے سے آ جائے تو بلا چوں چرا اسے اطاعت کرنا لازم ہے. تو آپ متا ہوئے، ہم متی ہوئے. یہ چوتھا امتیاز تھا، چوتھا وصف تھا آپ کا. اور پانچواں امتیاز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ آپ خاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہوتا ہے، نبیوں کا سلسلہ آ کر آپ پر رک جاتا ہے. یہ آپ کو پانچواں امتیازی وصف ملا، آپ کا یہ پانچواں ڈسٹنکشن ہے. کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ جو مسئلہ چل رہا تھا زینب کا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر پورے مسئلے کا حل کر دیا، پورے مسئلے کو اللہ نے حل کر دیا. کہا کہ یہ جو تم فتنہ کھڑا کیے ہوئے، یہ جو شور و غوغا ہو رہا ہے، یہ جو ہنگامہ آ رہا ہے مدینے کی گلیوں میں ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کے اندر اس طرح سے فتنے تم برپا کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے اپنی بہو سے شادی کر لی، تو اللہ نے یہ آیت نازل کر کے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تو کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ محمد کو کوئی مرد نہیں ہے ان کے گھر میں، ان کے ہاں کوئی اولاد ذکور نہیں ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑکے کے باپ نہیں ہیں، ان کو صرف لڑکیاں تھیں، لڑکے پیدا ہوئے لیکن وہ رجال کے درجے پر پہنچنے سے پہلے، مرد بننے سے پہلے، سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے اللہ تعالی نے ان بچوں کو بلا لیا. اس کی حکمت ہی ہیں، اس کی حکمت ہے. اس وجہ سے مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اولاد ذکور، اولاد نرینہ یا کوئی لڑکا آپ کے ہاں نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی لڑکے کے باپ ہی نہیں ہے، تو بہو ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. ایک بات یہ بتا دی. دوسری بات اللہ تعالی نے بتائی، لوگ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے صاحب، ان کے کوئی باپ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑکے کے باپ نہیں ہے، لیکن جو بھی منہ بولا بیٹا تھا برداشت کر لیا جاتا تھا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. اس مسئلے کو کیوں چھیڑا گیا؟ کیا ضرورت ہے اس مسئلے کو چھیڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی شادی کریں زینب سے؟ تو اللہ نے کہا ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا کام ہوتا ہے شریعت کے ہر حکم پر عمل کر کے بتانا دنیا کو، اور جو رسم و رواج غلط ہیں اسے توڑنا رسول کا کام ہے. اگر رسول بھی نہیں توڑے گا تو دنیا میں کون مسئلے توڑے گا؟ رسول کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سند ہوتی ہے. رسول اگر نہیں توڑ سکے تو کوئی مسئلے، کوئی ولی، کوئی بزرگ اٹھ کر کسی چیز کی اصلاح نہیں کر سکتا. اس لیے کہ وہ رسول ہیں، اس لیے انہیں کے ہاتھوں سے یہ کام ہونا ہے. اب یہ سوال ہو سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھوں سے کیوں ہونا چاہیے تھا، کوئی اور نبی کر لیتے. تو اللہ نے کہا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، خاتم النبی نہیں، آپ گویا کہ نبوت کے معاملے پر سیل کر دیے گئے ہیں، اب نبوت کا مرحلہ ختم، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو لہذا اس کے بعد اس رسم کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس غلطی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، لہذا اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی موضوع پر دیں، اور آخری پر دیں آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس جگہ پورے مفسرین نے ختم نبوت پر ایک مفصل جو ہے مضمون لکھا ہے. وہ یہ کہ دور جدید میں مرزا قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا، اور انہوں نے اس آیت سے دلیل نکالا کہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں. تو نبیاں ختم، نبیوں کا آنا ختم ہوا، لیکن رسولوں کا آنا باقی ہے، انہوں نے یہ مطلب نکالا. علماء نے لکھا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، نبی اور رسول میں جو فرق ہے وہ یہ کہ دنیا میں جو بھی نبی پیغمبر آتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اللہ کا میسنجر ہوتا ہے. اس نبی کے کیٹیگری میں سے تھوڑے لوگ اوپر بلند اٹھائے جاتے ہیں، ان کو رسول کا درجہ ملتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ دنیا میں جو بھی رسول آتے ہیں وہ لازماً نبی ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یا حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت اور دیگر جتنے یونس علیہ السلام تو رسول تھے، جتنے دیگر انبیاء گزرے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، نبی کے درجے سے اوپر اٹھے تو رسول ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سب لوگ رسول ہیں. اللہ نے بتایا کہ جب نبوت کا درجہ ہی ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، تو نبی کے سلسلے سے اوپر اٹھا کر اللہ تعالیٰ رسول بناتا ہے. تو جب نبیوں کا معاملہ ختم، تو رسول کا معاملہ تو بدرجہ اتم ختم ہو گیا، اور رسولوں کے آنے کی ابھی کوئی گنجائش نہیں. جب نبی ہی نہیں آ سکتا تو رسول کہاں سے آئے گا؟ تو لہٰذا اس پر علماء نے مفصل وہ کتاب لکھی ختم نبوت پر. مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے بھی بہت ہی زبردست اس جگہ پر ایسی پیاری تفسیر کی اور زبردست ایسے لکھا ہے، اس کا ایک زمیمہ ہے، اسے بعد میں الگ کتاب کی شکل میں بھی شائع کیا گیا، اور قیامت کے قریب جو احوال ہوں گے ان سب کا اس میں ذکر ملتا ہے. مولانا مفتی شفیع صاحب نے بھی اس پر شرح بس کے ساتھ لکھا ہے، مولانا امین صاحب نے بھی لکھا ہے. اس موضوع پر جس کو مطالعہ کرنا ہو وہ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، اس لیے ان کے ہاتھوں یہ کام انجام پانا تھا، اور آپ نبیوں کے سلسلے کی تکمیل کرنے والے ہیں، آپ پر گویا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، لہذا آپ ہی کو یہ کام اصلاح کا کام کرنا تھا. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے دیکھ رہا ہے اور پوری طرح سے باخبر ہے.
جب بھی پریشانیاں آئیں اور جب بھی مسلمانوں کو تکلیف ہو، اذیت ہو، نقصان ہو، اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک نہیں دو نہیں کئی جگہ قرآن میں بتایا کہ سب سے بہترین ذریعہ قوت حاصل کرنے کا اللہ کو یاد کرنا. یہ جو یلغار مدینے کے اوپر ہو رہی ہے کہ ایک طرف سے دشمنان اسلام حملہ کر رہے ہیں، ایک طرف سے مفسدین حملہ کر رہے ہیں، ایک طرف سے منافقین مسائل کھڑے کر رہے ہیں، ان سارے مسائل میں، ان سارے حالات میں مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے مومنوں تمہیں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. اللہ کے ذکر سے مومن کو انرجی ملتی ہے، قوت ملتی ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام. صبح شام کا مطلب صبح کے وقت اور شام کے وقت نہیں ہے، بلکہ صبح شام کا مطلب ہے 24 گھنٹے زندگی میں تمہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و صلات بیان کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے. مومن کے لیے قوت کا یہی مرکز ہے، یہی منبع ہے، اور یہی سورس ہے جہاں سے قوت مل سکتی ہے. تو مومن کو دنیا میں کوئی ستائے اور کوئی پریشان کیوں نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پشت پر ہو تو دنیا میں کوئی مومن کا بال بیکا نہیں کر سکتا. تو اللہ نے کہا اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ کو یاد کرو، صبح شام اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. اور ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، ذکر کرنے کا جو ریزلٹ ملے گا وہ یہ کہ ہو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تم اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں یاد کرے گا. حدیث میں بات آئی ہے کہ بندہ مومن تنہا یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے تنہا یاد کرتا ہے. بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ کو مجمع میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کے مجمع میں بندوں کو یاد کرتا ہے. کتنا بڑا شرف ہے انسانوں کے لیے، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تم کو یاد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو الذی یصلی علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرتا ہے، جب تم اسے ذکر کرو، تم اسے یاد کرو، تم اسے پکارو، تم اسے وابستہ ہو جاؤ، تم اس کی طرف رخ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف رخ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے. نہ صرف اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے بلکہ وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور، ملائکہ بھی تم پر جو ہے دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ملائکہ تمہارے لیے رحمت کی بارش کی دعائیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں جو تجھے یاد کرتے ہیں صبح شام، اے پروردگار تو ان پر رحمت نازل فرما. تو اللہ بھی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں اور اللہ کی رحمت کے نتیجے میں تم کو لیخرجکم من الظلمات الی النور، گمراہیوں سے، بدعقیدگیوں سے اور تیرگی سے، اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرف آنا نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہیں ہاتھ پکڑ کر ہر قسم کی براہی سے، ہر قسم کی عقیدے کی خرابی سے، ہر قسم کے گمراہی سے اللہ تعالیٰ نکال کر تم کو نور ہدایت کی طرف لے آئے گا. وکان اللہ بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ مومن بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تعلیم دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو فرشتے بھی یاد کریں گے، اللہ بھی یاد کرے گا، اور قیامت کے دن اس کا فائدہ یہ ہوگا. دنیا میں تو یہ فائدہ ہے کہ اللہ تم کو رحمت بھیجے گا، اور آخرت میں فائدہ ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب قیامت میں ملاقات ہوگی تو سلام سے تمہارا ویلکم کیا جائے گا، تمہاری خوش آمدید کہی جائے گی. کون سلام کریں گے؟ قرآن کی مختلف آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چار لوگ سلام کریں گے. ایک تو یہ ہے فرشتے سلام کریں گے، ہم نے گزشتہ سال دیکھا سورہ فرقان میں وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، کہ فرشتے جب مومن بندوں کو قیامت میں دیکھیں گے تو ان کو مبارکبادی دیں گے، ان کو سلام کریں گے، انہیں ویلکم کریں گے. اور سورہ یاسین میں انشاءاللہ اسی سال مطالعہ کریں گے، اس میں یہ بات آتی ہے سلام قولم من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا، اللہ تعالیٰ خود سلام کرے گا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا، یہ کتنی بلند گویا کہ ہمارے لیے کتنا بلند مقام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو خود سلام کرے گا. سلام قولم من رب الرحیم، تمہارے رب الرحیم کی طرف سے تم پر سلام ہے، سلام اللہ تعالیٰ بھیجے گا، یہ بھی سلام ہے قیامت کے دن. اور سورہ زمر میں یہ ہے وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، فرشتے جو جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے وہ دربان بھی سلام کر کے ہم کو جنت کے اندر بھیجیں گے، اور پھر جنت کے اندر مومنین آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اس میں مومن بندے ایک دوسرے کو سلام کریں گے. تو اللہ نے کہا کہ ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں رحمت ملے گی، دنیا میں فرشتوں کی دعا ملے گی، آخرت میں فرشتوں کا سلام ملے گا، اللہ کا سلام ملے گا، جنت کے دربانوں کا سلام ملے گا اور مومنین کا سلام ملے گا. ہر طرف سلام ہی سلام، ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی. کیوں؟ نوٹ کریں، یہاں ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں، مدینے کی گلیوں میں ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے، ہر طرف جو ہے مدینے کی گلیاں تنگ کر دی گئی ہیں اور دلوں کے اندر جو پریشانی ہے اور وحشت پیدا کر دی گئی ہے، ذوق قلب کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے اور قلب کو تنگ کر دیا گیا ہے، یہ سب پریشانیاں یہاں ہیں، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے نتیجے میں سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن، ہر طرف سے پیس ہی پیس، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرے گا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی، یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہ مشہور آیت ہے جو جمعہ کے خطبے میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے بتائی. وہ آپ کی گویا کہ چار حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا شاہدا، آپ شاہد ہیں، آپ گواہی دینے والے ہیں. گواہی دینے والے سے مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے تو قولی گواہی، دنیا کے سامنے گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، میں رسول ہوں، آخرت آنے والی ہے، اخلاق کردار ایسے ہونا چاہیے اور دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے. آپ دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلمات کی شہادت پیش کریں گے، قولی شہادت. عملی شہادت ہے کہ آپ عملاً کام کر کے بتائیں گے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. سب چیزوں پر آپ بتا دیں گے لوگوں کو، عملاً کی شہادت دیں گے کہ سچائی کون سی چیز میں ہے اور خرابی کن چیزوں میں ہے. یہ آپ کی جو ہے عملی شہادت. اور آخرت میں بھی اللہ کے رسول شہادت دیں گے کھڑے ہو کر کہ میں نے اپنے زمانے کے سب لوگوں کو، مکے کے، مدینے کے، سارے عرب کے لوگوں کو میں نے اسلام کی دعوت پہنچا دی. اللہ کے رسول وہاں قیامت کے دن کھڑے ہو کر گواہی دیں گے. تو اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی آپ کو اللہ نے بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، وہ مبشرہ اور بشارت دینے والا بنا کر. جو لوگ اسلام قبول کریں گے ان کے لیے بشارتیں سناتے تھے آپ، اور جو لوگ انکار کرتے تھے ونذیرہ آپ ان کو ڈراتے تھے، آگاہ کرتے تھے، وان کرتے تھے. اور وسراجم منیرا وداعیا للہ باذنہ وسراجم منیرا، آپ دائی تھے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے اور سراجم منیرا تھے. سراجم منیرا کا مطلب یہ ہے کہ آپ سراپا نور تھے، حکمت کا نور تھے، علم کا خزانہ تھے، آپ مکمل علم کا سر چشمہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ سے لوگوں کو علم لینا چاہیے، آپ سے لوگوں کو نور ہدایت لینا چاہیے، لوگوں کو اپنی زندگی کی تیرگی اور اندھیرے پن کو دور کرنے کے لیے آپ سے جو ہے آپ کی چراغ سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ آپ کی حیثیت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومنوں کے لیے بہت بڑا فضل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بھیجا خوشخبری دینے والا بنا کر. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے مومنوں پر. ولا تطیع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقین کے غور غوغا آگاہی سے اور شور و ہنگامہ سے آپ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دبیے نہیں. ودا اذانهم وتوکل علی اللہ، یہ جو اذیتیں دے رہے ہیں اس کی فکر نہ کریں، ودا اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، اسے خاطر میں نہ لائیں جو اذیتیں دے رہے ہیں. وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھیں آپ. وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے، مومن بندوں کو اسی پر اعتماد کرنا چاہیے. اس کے بعد پورا ایک رکوع ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج پر. آپ کو نو بیویوں کی جو اجازت تھی، نو بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں، اس پر یہ پورا رکوع مشتمل ہے. اس پر میں سرسری آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زینب کو نکاح کروا دیا گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آ گئیں، تو منافقین نے ہنگامہ برپا کیا کہ دیکھو تم کو تو چار کا کوٹا دیا گیا ہے اور ان کو پانچ کی اجازت مل گئی ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ پورا رکوع نازل کیا اور اس پر مومنوں کو جو ہے شر و بس کے ساتھ سمجھایا کہ مومنوں کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام جو کرتا ہے حکمت پر کرتا ہے. ان آیتوں کو نازل کرنے سے پہلے ایک بیچ میں آیت آ گئی ہے، طلاق کی آیت. وہ اس لیے آئی ہے طلاق کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بتایا تھا کہ مومنوں کو چار سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں بیویوں کی تعداد. اس زمانے میں لوگوں کے پانچ، دس، بیس، جتنے چاہے بیویاں ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ریسٹرکٹ کیا، اسے لمیٹڈ بنایا، چار بنایا. تو اب جن لوگوں کے ہاں اور زیادہ بیویاں تھیں نکاح میں، ان کو طلاق دینا لازم تھا. تو ان طلاق کے جو واقعات ہیں سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیلات گزر گئی کہ طلاق کیسے دینا چاہیے، یا دونوں میں انبن ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اس کی بنیاد پر طلاق دے، تو اس کے مسائل بھی ہیں. اور یہ کہ یہ تعدد ازدواج میں چار سے زیادہ تھی تو ان کو رخصت کرنا ہی تھا کسی طریقے سے. تو اس میں ایک نیا مسئلہ تھا کہ اگر کوئی آدمی ابھی شادی کیا ہو، ایک ایسی اس کی بیوی ہو جس کے ساتھ اس نے رات نہ گزاری ہو، جس کے ساتھ اس نے مباشرت نہ کی ہو، اور ابھی اسے یہ حکم معلوم ہوا کہ سورہ نساء میں چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ پانچویں، چھٹی اور ساتویں بیوی بھی ہے، تو آدمی انتخاب کرے گا کہ کس بیوی کو جو ہے طلاق دے کر دور کیا جائے. اس میں سے اگر ایسی بیوی کو طلاق دینے کا موقع ملے جس سے نکاح تو ہو چکا ہے لیکن ابھی وہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی. ہمارے زمانے کے لحاظ سے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، لیکن آپ راجستھان وغیرہ میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نکاح تو بچپن میں ہو جاتا ہے اور رخصتی ہوتی ہے 10 سال کے بعد. خود بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا مکے میں رہتے وقت، اور آپ کی رخصتی ہوئی 3 سنِ نبوت میں، یعنی 3 سنِ ہجری میں، مدینہ جانے کے 3 سال کے بعد. یہ اس طرح سے ہوتا تھا. ہمارے لیے یہ عجیب بات ہوگی کہ صاحب صبح 10:30 بجے مسجد میں نکاح ہوا اور شام میں کیسے طلاق دے دے گا، ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن آج بھی دنیا میں موجود ہے کہ نکاح ہونے کے 4, 5, 10 سال کے بعد بھی رخصتی ہوتی ہے اور میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے. تو یہاں یہ مسئلہ آیا کہ وہ عورتیں جن کی شادی ہو گئی ہو لیکن ابھی ان کی رات نہ گزری ہو, جن کی مباشرت نہ ہوئی ہو, ان کو اگر طلاق دیا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بتا دیا. اس کا یہ حکم بتایا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مباشرت نہ ہوئی ہو, ملاقات نہ ہوئی ہو, رخصتی نہ ہوئی ہو اور طلاق دینے کا موقع آئے تو اس طلاق کے نتیجے میں عورت پر عدت لازم نہیں ہے. عورت پر عدت لازم نہیں ہے, عدت اس پر لازم ہے جہاں مباشرت ہو جائے گی, تب مرد کا حق ہوتا ہے, حق ہوتا ہے مرد کا کہ عدت کروائے. لیکن اب چونکہ ملاقات نہیں ہوئی تو عدت اس پر لازم نہیں ہے. یہ آیت اس میں پہلی آیت میں یہ بات آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کے مسئلے سے پہلے اللہ نے اس ایک آیت کو جملہ معترضہ کے طور پر اس کو لگا دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, انہیں مس کرنے سے پہلے, چھونے سے پہلے اگر تم نے اسے طلاق دے دیا, فما لکم علیہن من عدہ, اس عورت پر, اس لڑکی پر عدت گزارنا لازم نہیں ہے. تم مجبور نہیں کر سکتے. تعتدونها, تم جو عدت بنتے ہو, پوری کرنا چاہتے ہو, کروانا چاہتے ہو, اب اس پر لازم نہیں ہے اس لڑکی پر عدت کرنا, عدت گزارنا. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر طلاق سے پہلے مثلا شوہر کا انتقال ہو جائے, ملاقات نہیں ہوئی, مباشرت نہیں ہوئی, لیکن موت کی عدت تو لازم ہے, طلاق کی عدت نہیں ہے. شوہر اگر انتقال کر جائے تو شوہر کے انتقال کے نتیجے میں موت کی جو عدت ہوتی ہے وہ عدت تو برقرار رہے گی لیکن طلاق کی عدت باقی نہیں رہے گی. ایک عورت نکاح سے باہر آنے کے فوراً بعد ایک اور آدمی سے شادی کر سکتی ہے اگر اس کی مباشرت نہ ہوئی ہو. عدت پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تعتدونها, تم گن کر, تم پورا کرواتے ہو, تم لازم کرواتے ہو. عدت کروانا مرد کی ذمہ داری ہے, اس پر اس کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو عورت عدت میں بیٹھے گی تو اسے موقع ملتا ہے پھر رجوع کرنے کا, اسے ایک چانس ملتا ہے طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے, اس لیے عدت کرنا لازم ہے. لیکن یہاں نہیں ہے. ایک تو مرد کا حق ہوا, دوسرا بچے کا حق ہے کہ جو بچہ اگر پیٹ میں حمل ٹھہرا ہو تو 3 ماہواری کے اندر معلوم ہو جائے گا, دیکھا جائے گا اور بچہ ہے تو اس بچے کا نسب جڑنے کے لیے بھی لازم ہے عدت کروانا. اور اگر ایک آدمی کہے کہ صاحب میں تو اپنی طرف سے عدت کی معافی دے دیتا ہوں, تب نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی لازم قرار دیا ہے. اسلامی شریعت میں عدت لازم ہے مرد اور عورت کی ملاقات کے بعد, لیکن اس کیس میں اللہ نے کہا کہ عدت لازم نہیں ہے جہاں ملاقات نہ ہوئی ہو. اب ان کو بھیجنے کا موقع آئے تو فمتعوهن وسرعوهن سراحا جمیلا, ان کو دے دلا کر رخصت کرو. ایسا نہیں کہ صاحب ہم نے تو نکاح کیا لیکن ملاقات نہیں ہوئی, ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں, ہمارے ماں باپ نے رشتہ طے کر دیا تھا 5 سال پہلے, چھٹی ہو گئی, یہ نہیں ہو سکتا. نکاح ہو گیا تو رخصت کرتے ہوئے لڑکی کو مہر دینا پڑے گا, لیکن مہر کا آدھا حصہ دینا پڑے گا. ملاقات نہیں ہوئی ہے اس لیے آدھا حصہ مہر دینا پڑے گا, جوڑا کپڑا جو بھی ہے وہ دینا پڑے گا, جو ساز و سامان ہم نے طے کیا ہو, نیت کی ہو, وہ ساری چیزیں عورت کو دے کر رخصت کرنا پڑے گا. اور اللہ نے کہا سراحن جمیلا, اگر رخصتی ہو, میاں بیوی کے اندر جدائی ہو, تو خوبصورتی کے ساتھ, حسن کے ساتھ, اچھے انداز سے رخصتی ہونی چاہیے. طلاق میں یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ طلاقیں اکثر ہمارے پاس جو ہوتی ہیں وہ بڑی فضیتی کے ساتھ طلاقیں ہوتی ہیں, تھو تھکار ہوتی ہے اور پورا معاملہ مار دھار, پولیس اور ڈوری کے سارے مسائل میں جکڑ کر آدمی کو جو ہے طلاق کی نوبت آتی ہے. ہمارا سماج کا یہ معاملہ ہے, بڑی پریشانی کی بات ہے. ہمارے پاس شادی ہو تو اسے 2-3 سال کی تیاری ہے اور اتنا بڑا ٹینشن ذہن میں, سب شادی ہو رہی ہے, یہاں سے مانگا جا رہا ہے, وہاں سے مانگا جا رہا ہے, جمایا جا رہا ہے. شادی ہو تو اس کے لیے 2 سال کی تیاری, اور طلاق ہو تو اسے 3-3 سال, 4-4 سال, 5-5 سال, 10-10 سال پینڈنگ مسئلہ, لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں, اس کیس میں گئے, اس کورٹ میں گئے, داداؤں سے ملاقات کروائی گئی, پنچایت بٹھائی گئی, مسجد میں جھگڑا ہوا, مسجد کے متولی صاحب کو مار دیا گیا, سب ہوتا ہے. یہاں بھی سیٹل نہیں ہوتا, وہاں بھی سیٹل نہیں ہوتا, پھر کسی غیر مسلم کو ڈی ایم کے ذمہ دار کو بلاتے ہیں, بٹھا کر اس سے بات کروانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں طلاق بھی مسئلہ ہے, پیچیدہ ہے, نکاح بھی پیچیدہ ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں نکاح کے لیے ایک عورت کھڑے ہو کر آفر دیتی تھی, ہو سکے تو شادی, نہیں تو نہیں, قصہ ختم. میں نے جیسے کل سنایا تھا قصہ, اس لڑکی نے جب اٹھ کر پوچھا, اللہ کے رسول نے دلچسپی نہیں بتائی, تو ایک اور آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جو ہے اجنبی ہوں مدینے میں, میرا کوئی خاندان اور کوئی جان پہچان والا نہیں, اس لڑکی سے میری شادی کروا دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا تیار ہو تم شادی کرنے کے لیے؟ دونوں کو بلایا, مرد سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے شادی کرنے کے لیے؟ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں. جاؤ گھر میں جا کر دیکھو, کوئی چیز ہو تو مہر کے لیے لے آؤ. جا کر دیکھا تو گھر میں کوئی چیز نہیں. اللہ کے رسول نے کہا اگر لوہے کی انگوٹی بھی ہو تو لے آؤ, میں تمہارا نکاح کروا دیتا ہوں. نکاح کتنا آسان ہے, بیٹھے بیٹھے مجلس میں بہت آسانی کے ساتھ نکاح بھی اور طلاق بھی حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ. ہمارے ہاں شادی بھی پورے ہنگامے کے ساتھ اور طلاق بھی پورے ہنگامے کے ساتھ. پورا قرآن سے بالکل ضد ہم نے اختیار کیا، قرآن کے بالمقابل ہم نے رویہ اختیار کیا. اللہ کے رسول نے کہا ہے جب وہ مرد گیا اور دیکھا تو معلوم ہے کہ سب کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا کوئی چادر ہے جو مہر کے اندر دے دیں؟ کہا کہ نہیں، یہی ایک تہبندی جو میں باندھے ہوا ہوں، اسے میں پھاڑ کر نہیں دے سکتا. میں پھاڑوں گا تو میں پھر لنگی کے ایسے سے میں باندھ بھی نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے پوچھا تم کو اور کوئی صورت یاد ہے؟ کہا کہ مجھے دو صورتیں قرآن کی یاد ہیں. بیٹھو، دونوں کو بٹھایا اور کہا کہ یہ دو صورتیں مہر ہیں، مہر کے بعد میں شادی کرواتا ہوں، یہ دو صورتیں اس لڑکی کو سنا دو، یاد کرا دو. بس قصہ ختم. شادی بھی آسان اور طلاق بھی آسان کے ساتھ، دونوں میں نباہ نہیں ہوا. بیٹھو، خاندان کے بڑے لوگ بیٹھے، طے کریں. نہیں بنتا ہے، جمتا نہیں معاملہ اور چل نہیں سکتی گاڑی، چلو قصہ ختم، رخصت ہو جاؤ. لینا دینا جو کچھ دے دلا کر رخصت ہو جانا چاہیے. لیکن ہمارے سماج کے اندر واقعات میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کیا کیا مسائل ہیں. سب زہر دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد آدمی پر جادو ہو جاتا ہے، بیچارہ پریشان، جہاں گیا وہاں گیا، کیرلا گیا، کون کون سے علاج کرتا ہے، کہیں حل نہیں ہوتا. پھر ایک صاحب مجھے کیا مرض ہے، ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے مدراس میں، چھ لوگوں کی رپورٹ لے کر آتا ہے اور پھر کورٹ کچہری جب جاتا ہے تو اتنا موٹا فائل لے کر جاتا ہے. ڈاکٹر کے بھی فائلز ہوتے ہیں، عامل صاحب کے بھی فائل ہوتے ہیں، سب لے جاتا ہے. چھ ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں کہ صاحب آپ کو کوئی بیماری نہیں، اور ادھر سے زہر کا مسئلہ ہوتا ہے، ادھر سے وہ مسائل ہوتے ہیں. کیا کیا مسائل ہوتے ہیں طلاق ہونے کے لیے، بہت بڑا ہنگامہ ہمارے پاس، اور ہوتا بھی ہے تو بڑی تھوتھکار کے ساتھ، بڑی فضیتی کے ساتھ طلاق ہوتی ہے. قرآن نے بتایا کہ وَصَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، جب طلاق ہو اور رخصت کرو تو حسن خوبی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھے انداز سے، بھلے مانوس طریقے سے رخصت کرو، لڑکا اور لڑکی جدا ہو جائیں. یہی شعار ہے، یہی شیوا ہے اسلام کا، یہی سادگی ہے، یہی پسندیدہ اور مطلوب زندگی ہے. تو نکاح بھی آسان، طلاق اور خلا اور جدائی بھی آسان اسلام کے اندر، اسے پیچیدہ مسئلہ نہیں بنایا گیا. کیونکہ ہم نے شادی کو مشکل بنا لیا، اس لیے طلاق بھی بہت مشکل سے واقع ہوتی ہے. اس لیے کہ ایک لڑکی جو ہے آسانی سے چھوڑنا نہیں چاہتی ہے، ان کے ماں باپ نے جو ہے زندگی بھر کما کر جو جہیز دیا تھا اس کا پورا حساب چکانا چاہتی ہے. اور کوئی غلطی شوہر کی ناگی ہو تو ڈوری کیس میں تو کم از کم بک کروا کر اسے سلاخوں میں بھیج کر چار پانچ پٹائی ہو، ہاتھ اور منہ توڑا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ کھلا لیتی ہے. اس لیے کہ باپ نے محنت کر کے جو جہیز دیا تھا اس کا بدلہ وہ چکاتی ہے. آپ جہیز کے بغیر شادی کیجیے، رخصت بھی آسان ہو جائے گا. معاملہ نہیں بنا تو چھوڑنا بھی آسان ہے. جہیز کے سامان کھا جاتے ہیں، پھر صاحب وہ بیرو کا رنگ نکل گیا، وہ پلنگ میں جو گدی دی گئی تھی وہ خراب ہو گیا، یہ سب مسائل، یہ سب جھنجٹ اسلام آسان کر دیتا ہے. شادی بھی آسان کریں اور طلاق بھی آسانی کے ساتھ، رخصتی بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے. اس پر آج گفتگو ختم ہوتی ہے. کل انشاءاللہ تعدد ازدواج کا مسئلہ بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 بیویوں کے رکھنے کی کیوں اللہ نے اجازت دی، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. اور اس کے بعد جو ہے پردے کا مسئلہ بھی انشاءاللہ کل ہی موقع ہو تو پردے کا مسئلہ بھی کل آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الہ العالمین، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اس میں جتنے اچھے پہلو آئے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جتنے ایسے پہلو آئے ہیں جس سے اجتناب کرنے کا حکم ہے اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری شادیوں کو آسان بنا، ہمارے لڑکوں کی بھی توفیق دے کہ وہ سادگی پسند بن سکیں. ہماری لڑکیوں کا بھی معاملہ آسان فرما، شادیوں کے مرحلے کو ہمارے شہر میں آسان فرما. اور اے پروردگار، اگر کہیں میاں اور بیوی کے درمیان نباہ نہ ہو تو جدائی کو بھی بہتر طریقے سے اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اسلام نے، شریعت نے جو طریقے بتائے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری زندگیوں سے تنگیوں کو دور فرما، ہماری زندگیوں سے خود ہمارے لادے ہوئے بوجھ کو اتار دے اور ہلکا فرما دے. اور رسم کے زنجیروں میں جو ہم بند گئے ہیں، جکڑ گئے ہیں، اے پروردگار ان زنجیروں کو تو توڑ دے اور ہمیں سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما. دنیا اور آخرت کی اچھی زندگی عطا